اور تو سب خطاب رکھتے ہیں ان شاء اللہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے. تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے چھوٹے سے گاؤں بڑھانے میں طبیعت کی ہمت کو بڑھانے کے لیے یہاں پر تعلقی کار دکان جو ہو رہے ہیں اس کو سڑانے کے لیے اور خود یہاں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دور دراز سفر مصیبتوں اور پریشانیوں کا جھیل کر کے الحمد للہ ہمارے درمیان حاضر ہے. آپ کا نام اکرامی اتنے اکرامی سبھی شیخ عبد الغفار سلفی رحمۃ اللہ ہے اور ابھی آپ یو پی کی سرزمین بنارس جس کو ہم وارانسی کے نام سے جانتے ہیں وہاں کی یونیورسٹی بیٹوں کے آس پاس طالب علم ہے اور الحمد للہ آپ ابھی پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا نظر وقت بتائے آپ کی زبان میں تاثیر سے خود اجازت کی توفیق عطا فرمائے. کسی مشن کو لے کر کے آپ اٹھے ہیں ابھی اسی وقت سے یہ مشن آپ کے پاس آیا باقی رہے اور لوگ آپ سے درمیان ہوتے ہیں اور دین کا روز والا آپ کی زبان سے شہروں ضلعوں میں گاؤں گاؤں میں نگر نگر اور نگر نگر میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حافظ اسلام کی ریسرچ اور اس کی تبلیغ اور اس وشاعت کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اللہ کے بعد میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں. پہلے میں کیا الحمد للہ ہمارے زندگی کے دائرے کو بچے یا یوں کہہ لیجیے کہ حکیم الاسلام ہندو احکام اور عالمی طور پہ آتا خطیب انٹرنیشنل پیمانے پر خطاب کرنے والے جن کا نام رانی سے گرامی فضل الشیخ جلال الدین کافی اچھا ہو رہا ہے وہ تھوڑی دیر میں اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں. میں تمام حضرات کے لیے ادارے سے اللہ کے لوگوں کو دکھ رہے ہیں وہ سمٹ جائے اور آنے والے ساتھی نوجوان لوگوں کی تقریب سے اپنے آپ کو منتخب فرمائیں. ایک شاعر کہتا ہے کھڑے ہو گیا رکے ہو گیا بتاؤ سوچتے ہو گیا کھڑے ہو گیا رکے ہو گیا بتاؤ سوچتے ہو گیا ادھر ادھر غلط صدر سے بتاؤ دیکھتے ہو گیا بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے قدم پر آؤ دوستوں یہ وقت کی گزار ہے. حضرت شیخ عبد الغفار سلفی رحمۃ اللہ ٹائم پر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم والمؤثر صدر اجلاس گرامی قدر علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہن انسان کی زندگی میں تین مراحل ہوتے ہیں. There are three stages in human life. انسان کی زندگی میں تین اسٹیج ہوتے ہیں. بچپن، جوانی، بڑھاپا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں ان تینوں مراحل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة.
اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا پھر اللہ نے تم کو کمزوری کے بعد طاقتور بنایا پھر اللہ نے طاقتور بنانے کے بعد دوبارہ تم کو کمزور اور بوڑھا بنایا. پہلے کمزور بنایا. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے ہر چیز کمزور ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر طاقت آتی ہے پھر ایک دن وہ جوان کہلاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جوانی ڈھلنے لگتی پھر وہ کمزور ہونے لگتا ہے ہاتھ پاؤں جسم سب کمزور پڑ جاتا ہے بال پک جاتے ہیں کام کرنے کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اس کو بڑھاپا کہتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تین اسٹیج بنانے کی ضرورت کیا ڈائریکٹ جوان بنا دیتا نا پہلے بچہ بنایا پھر جوان بنایا پھر بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد موت. اس سوال کا جواب اسی آیت میں دے دیا گیا
یخلق ما یشاء
اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی تخلیق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے یہ تین مراحل بنائے پہلے کمزوری یعنی بچپن پھر طاقت یعنی جوانی اور پھر کمزوری یعنی بڑھاپا.
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
اور اللہ نے انسان کی زندگی میں یہ جو تین اسٹیج بنائے یہ کیوں بنائے اس کا علم اسی کے پاس ہے اس کی قدرت اور اس کا پاور اسی کے پاس ہے. اچھا ایک بات اور جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جوانی میں انسان کو جوش ہوتا ہے. اگر ساری زندگی جوان رہتا تو یہ جوش واقعی میں دکھانے کے قابل تھا لیکن اللہ نے جوانی کے بعد ایک اور پیریڈ رکھ دیا بڑھاپا یعنی ایک میسج دیا گیا کہ اے اپنی جوانی پر پھڑپھڑانے والے تیری جوانی کی ایک حد ہے ایک لمٹ ہے اس کے بعد تیرا جسم کمزور پڑ جائے گا پھر تجھے یہ جو مستیاں سوج رہی ہیں پھر اس کا وقت نہیں ملے گا کمزور ہو جائے گا اور اس کے بعد جب موت آئے گی تو موت کے بعد جو کفن تو پہنے گا
اس کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی. یہ جو دنیا میں اتنا مال اور دولت اکٹھا کرنے کے لیے تو بیتاب بنا رہتا ہے, جس کفن میں تجھے کفنایا جائے گا اس کفن میں ایک جیب بھی نہیں. محترم سامعین کرام, اس آیت کریمہ نے ہمیں بتایا کہ انسان کی زندگی میں ایک دور ہوتا ہے جوانی. یہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے یہ ہماری شریعت کی نظر میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آئیے ایک حدیث پڑھتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب سنن ترمذی میں, جامع ترمذی میں ابواب صفۃ القیامہ میں لائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں,
لا تزول قدم ابن آدم
یوم القیامت من عند ربی, قیامت کے دن انسان کا پیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا.
جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے,
پانچ سوالوں کا جواب جب تک نہ دے دے کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. دنیا میں پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو ایگزام کینسل ہو جاتا ہے. پتا یہ آپ کے ساؤتھ میں ہوتا ہے کہ ہمارے یو پی میں تو بہت ہوتا ہے. صاحب فلاں پیپر لیک ہو گیا, ایگزام کینسل. دنیا میں پیپر لیک, ایگزام کینسل, اور حضرت کا پیپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیک کر رہے. آپ بتا رہے پیپر آؤٹ ہے.
لا تزول قدم ابن آدم,
قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے.
عمره فیما سنا,
پہلا سوال یہ ہوگا, میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی تھی. دنیا میں تم 60 سال تک 70 سال تک 80 سال تک دنیا میں رہا, تو نے اپنی اس عمر کو کہاں گزارا, کون کون سے تم نے کارنامے انجام دیے, تو نے کون کون سا عمل کیا.
عمره فیما سنا,
یہ قیامت کے دن کے پرچے کا پہلا سوال ہوگا, میرے بندے کو اپنی پوری عمر کا مجھے حساب دے, تو نے کہاں گزارا. دوسرا سوال کیا ہوگا,
وعن شبابہ فیما ادلا,
دوسرا سوال بندے سے یہ ہوگا,
بندے میں نے تجھ کو 20 سال سے لے کر 40 سال تک
یا 16 سال سے لے کر 40 سال تک کے بیچ کا جو پیریڈ دیا تھا, جسے دنیا جوانی کے نام سے یاد کرتی ہے, جسے دنیا اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سمجھتی ہے,
میرے بندے تو نے اس جوانی کو کہاں گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا کیا.
ایک بات بتاؤ میرے پیارے بھائیوں, جب پہلا سوال یہ کر دیا گیا کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, تو بچپن میں اس کے اندر شامل ہو گیا, جوانی بھی اس کے اندر آ گئی, بڑھاپا بھی اس کے اندر آ گیا. الگ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جوانی کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے, جوانی کے دور کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے, الگ ویلو ہے, الگ مقام ہے, اور اس پیریڈ کا, اس دور کا ہم نوجوانوں کو خاص طور سے جواب دینا پڑے گا. تیسرا سوال, وعن مالہ من اين اكتسبه وفيما انفقه, میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے امیر بنایا تھا, بہت بڑا تیرا بزنس تھا, بہت پیسہ تھا تیرے پاس, بہت دولت تھی تیرے پاس, لگژری لائف تو گزارا کرتا تھا, تیرے پاس رہنے کو کھانے کو عیش تھا, آرام تھا.
وعن ماله من اين اكتسبه,
میرے بندے یہ بتا, یہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا, حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر کمایا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو نے جھوٹ اور بےمانی کے ذریعے رقم اکٹھا کی تھی, کہیں ایسا تو نہیں تو نے سود اور بیاج کی رقم سے اپنے آپ کو امیر و دولت بنایا تھا.
وعن ماله من اين اكتسبه,
میرے بندے اپنے مال کا حساب دے. آج ہمارا نوجوان جب بزنس کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سوچتا ہے بزنس الگ ہے, دین الگ ہے, کاروبار الگ ہے, دین کا تعلق مسجد سے ہے, دین کا تعلق نماز سے ہے. نہیں نہیں, دین کا تعلق انسان کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس.
اگر اس دین کا تعلق
کاروبار سے نہ ہوتا,
اگر اس چیز کا تعلق تمہارے بزنس سے نہ ہوتا,
تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ بتائی ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے, سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اين اخذ المال ام من حلال ام من حرام.
ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا, یعنی قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا,
جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے, جب لوگ اس بات کی چنتا نہیں کریں گے,
کسی کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے.
میرے پیارے بھائیو,
یہ دین میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اتنا پیارا دیا ہے کہ ہمیں
پیشاب پاسانہ کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا ہے.
اللہ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا, ایک ایسا پیغمبر دیا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, جنہوں نے ہم کو کھانا کھاتے وقت ہم کتنی انگلیوں کا استعمال کریں یہ بھی ہم کو طریقہ سکھایا. ہمارے نبی نے چلنے اٹھنے بیٹھنے گھومنے پھرنے کاروبار کرنے سے لے کر یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات بنائے جائیں,
اپنی بیوی کو کیسے رکھا جائے, یہ طریقہ بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتایا.
پوری زندگی دین ہے, نظریہ بدل گیا.
ایک آدمی کاروبار کرتا ہے, حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, صرف پیسہ کماتا ہے.
وہ پیسہ کما رہا ہے لیکن اس کے پیسے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن ایک مسلمان بھی کاروبار کرتا ہے, ایک ایمان والا نوجوان بھی بزنس کرتا ہے,
لیکن بزنس کرتے وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہیں میرا کاروبار جوئے والا تو نہیں ہے, کہیں میں سٹے کا کاروبار تو نہیں کر رہا ہوں,
کہیں میں سود اور بیاج کی رقم تو نہیں کھا رہا ہوں, کہیں میں کسی کے جیب پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہوں,
کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہوں.
حلال روزی لے کر آتا ہے, اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے.
اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں حلال روزی لا کر اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالتے ہو, حلال روزی لا کر تم اپنے بال بچوں کا جو پیٹ بھرتے ہو, اس کمائی کے اوپر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے والے اس لقمے کے اوپر بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا.
نظریہ بدلو. اسلام نے کہیں منع کیا کہ کاروبار کو؟ صحابہ نے کاروبار نہیں کیا. عثمان غنی کو دیکھو, کتنے بڑے پیسے والے ہیں, کتنے دولت مند ہیں, کتنے امیر ہیں.
جنگ تبوک کا موقع آیا,
اللہ کے نبی صحابہ سے اپیل کرتے ہیں,
اے میرے صحابہ جنگ بہت خطرناک ہے, بہت دور جانا ہے, ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, ہمارے پاس سامان کی کمی ہے, اس لشکر کی تیاری میں جو مدد کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ابو بکر آتے ہیں, پہلے حضرت عمر آتے ہیں.
حضرت عمر سوچتے ہیں آج تو میں حضرت ابو بکر کے اوپر بازی مار لے جاؤں گا.
ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں, لیکن آج پہلی بار میں ابو بکر سے بازی مار لے جاؤں گا.
حضرت عمر فاروق اپنے گھر کی آدھی پراپرٹی لے کر, اپنا آدھا مال لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لاہلی, اے عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟
حضرت کہتے ہیں اب خریف لہم نصف مال,
اے اللہ کے نبی گھبرائیے مت, میں آدھا مال لے کر آیا ہوں, آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں. اور دل ہی دل میں حضرت عمر بہت خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو میں حضرت ابو بکر کے اوپر بازی مار لے جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آتے ہیں, وہ بھی جو کچھ سامان لائے تھے اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں.
اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ہیں, اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟
اب کئی تو لہم اللہ ورسولا,
اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں.
اے اللہ کے نبی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے,
میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑ کر آیا ہوں, میں سارا مال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں.
یہ صحابہ تھے, دین کی ایسی تڑپ تھی, ایسی لگن تھی, سب کچھ دین کے لیے قربان. ہم بھی دین کو مانتے ہیں, ہم بھی دین پر عمل کرتے ہیں, لیکن ہمارا دین سے تعلق کتنا ہوتا ہے اور صحابہ کا کتنا؟
حضرت عثمان غنی آئے,
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو دولت والے اس زمانے میں بھی تھے.
عثمان غنی آئے, 1000 دینار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان 1000 سونے کے سکوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی ان سکوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں, ما ذرہ عثمان عامل بعد اليوم قط, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے, عثمان کوئی گناہ بھی کرے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آج عثمان نے اللہ کے دین کے لیے دل کھول کر اپنی دولت کے خزانے کھول دیے, عثمان اگر آج کے بعد کوئی گناہ بھی کرے گا, کوئی غلط کام بھی کرے گا تو اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. میرے بھائیو, اس دین کا تعلق ہمارے بزنس سے بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا.
من اين اكتسبه وفيما انفقه,
ہمیں انکم کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا اور ایکسپنسز کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا, آؤٹ کم کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا, آمدنی کے بارے میں بھی ہم کو جواب دینا پڑے گا, اور خرچ کہاں کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے دولت دی تھی تو شرار تو بلایا کرتے تھے, اللہ نے دولت دی تھی تو لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کو گھمانے پھرانے میں خرچ کیا کرتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے جو دولت دی تھی اس کو حرام کاموں پر خرچ کیا کرتے تھے. وسیم کہوں یہ سوال یہ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا, کہ تمہار کو تم نے کہاں خرچ کیا تھا.
چار سوال ہو گئے, پانچواں سوال آخری سوال, اور وہ سوال آپ سب سے ہوگا. آپ نے سنا کہ گدوال میں پروگرام ہے, جلسہ ہو رہا ہے, چلو تقریر سن لیں گے. رات بھر تقریر سنیں گے, صبح جب اپنے گھر جائیں گے اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے.
کوئی پوچھے گا گدوال پروگرام میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, جواب دیں گے ہاں بالکل گئے تھے. اچھا تو پروگرام کیسا رہا؟ بہت اچھا پروگرام رہا, بڑی اچھی اچھی تقریریں ہوئی. تقریروں کی تعریف کریں گے, اگر کسی مقرر کی تقریر آپ کو پسند نہیں آئی تو اس کا بھی نام لیں گے کہ فلاں مقرر تو بہت بور کر رہا تھا. کسی کی تقریر آپ کو بہت اچھی لگی تو اس کی بھی تعریف کریں گے, فلاں مقرر نے تو بہت اچھی تقریر کی. آپ تقریر سننے آئے, آپ نے مقررین کو نمبر دے دیا, آپ نے کسی کو فرسٹ کسی کو سیکنڈ کسی کو تھرڈ بنا دیا, لے کر آپ یہاں سے کیا گئے, آپ نے یہاں سے کیا حاصل کیا, یہ جواب بھی آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا.
یہ جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا, میرے بندے تم نے جو علم حاصل کیا تھا, چاہے وہ علم تم نے تقریروں کے ذریعے حاصل کیا تھا, چاہے وہ علم تم نے کتابوں کے ذریعے حاصل کیا تھا, چاہے وہ علم تم نے علماء کی تقریروں اور بیانات کو سن کر حاصل کیا تھا, اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا, اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا, یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا.
یہ ہے جوانی, الگ سے سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, بڑا افسوس ہوتا ہے جب آج امت کو تمہاری ضرورت ہے, جب آج امت کی بیٹیاں بے آبرو کی جا رہی ہیں, جب آج امت کی مائیں بیوہ کی جا رہی ہیں,
جب آج امت کے بچے یتیم کیے جا رہے ہیں, جب آج مسلمانوں سے گھر جلائے جا رہے ہیں, جب آج مسلمانوں کو گاجر اور مرغی کی طرح کاٹا جا رہا ہے,
تم اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں بیٹھ کر شراب کے چسکے لے رہے ہو, افسوس ہوتا ہے تمہاری حالت دیکھ کر. آج امت کو تمہاری ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مطالبہ کر رہا ہے, قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا,
اے میرے پیارے نبی کے نوجوان امتی, میں نے تجھ کو جوانی دی تھی, تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا.
کیا جواب ہوگا؟ ہم سب اپنے سینے میں جھانک کر دیکھیں, ہم سب اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کیا جواب ہوگا. دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلاب ہوئے, جتنے بڑے بڑے ریوالوشن ہوئے, دنیا میں جتنے بڑے بڑے پریورتن ہوئے, تبدیلیاں آئیں, آپ ان کے پیچھے دیکھیے نوجوان کو. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ہندوستان کے اندر اسلام کیسے آیا ذرا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سن 17 ہجری میں آپ کے ہندوستان میں جگہ ہے ایبل اور ایک جگہ ہے بھروچ, ان دونوں جگہوں پر دو نوجوان صحابی اسلام کا جھنڈا لے کر آئے تھے, ایک کا نام تھا حکم بناس, ایک کا نام تھا مغیرہ بناس. اور آگے بڑھو, حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس ہندوستان کی سرزمین پر 17 سال کا ایک نوجوان آیا تھا, جس نے اسلام کے جھنڈے کو ہندوستان کی سرزمین پر بلند کیا تھا، دنیا اس نوجوان کو محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے. اور آگے بڑھو، اسپین کا وہ واقعہ یاد کرو جب اسپین کو فتح کرنے کے لیے اسلامی فوج جاتی ہے. سامنے اسپین ہے اور پیچھے سمندر ہے، مسلمان فوج سمندر میں کشتیوں کے ذریعے جاتی ہے. جب کشتیاں اس پار پہنچ جاتی ہیں، جب قندوز کے کنارے پر پہنچ جاتی ہیں، مسلمان فوج کا کمانڈر طارق بن زیاد حکم دیتا ہے ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دی جائے. اے امیر فوج، اے اسلامی فوج کے کمانڈر، یہ تم کیسا حکم دے رہے ہو؟ ارے یہ کشتیاں جلا دی جائیں گی تو فوج واپس کیسے جائے گی؟ طارق بن زیاد جواب دیتے ہیں، اسی لیے تو یہ کشتیاں جلائی جا رہی ہیں تاکہ تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو. پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن ہے، اور تمہیں دشمن سے نپٹنا ہے، تیسرا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے یو پی کا ایک شاعر کہتا ہے، طارق بن زیاد کے مندر کو کھینچتے ہوئے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے. میرے پیارے بھائیو، ہم ان نوجوانوں کے جانشین ہیں، وہ ہمارے افلاس تھے. جانتے ہو 4000 سال پہلے دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. ساری کی ساری بستی، سارا کا سارا سماج مشرک تھا. لوگ بتوں کو بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت تراشا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے. اس ماحول میں ایک نوجوان نے جنم لیا، اس ماحول میں ایک نوجوان نے توحید کی آواز کو بلند کیا، اور وہ نوجوان توحید کی یہ تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. آج لوگ تبلیغ کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت اپنے باپ کو دیتے ہیں. اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں تم کو ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کا ایک منظر تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، دیکھو اللہ کی طرف کیسے بلایا جاتا ہے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہاری اسٹائل کیسی ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں، کتنے پیار سے کہتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے پیارے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے پیارے ابا جان، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا ہے، آپ اس علم کی پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے ابا جان آپ جاہل ہیں میں عالم ہوں، کہہ سکتے تھے نا، اور بات بھی بالکل صحیح ہوتی. ابراہیم عالم ہیں، ان کے پاس توحید ہے، توحید سے بڑا علم دنیا میں کوئی نہیں، اور شرک سے بڑی جہالت دنیا میں کوئی نہیں. لیکن انداز سے باپ کو جاہل نہیں بنایا، فرق مراتب کا لحاظ رکھا. سامنے باپ ہے، بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، تجربے میں بھی بڑا ہے، مقام میں بھی بڑا ہے. اے پیارے ابا جان، میرے پاس علم آ گیا ہے، آپ اس علم کی پیروی کر لیجیے. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. اس سے ایک نقطہ نکلا، نقطہ یہ نکلا کہ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی پوجا کی جائے وہ شیطان ہے. اللہ کو چھوڑ کے ہم نبیوں کی پوجا کریں، ہم ولیوں کی پوجا کریں، ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم اگر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، ہم حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. ابراہیم تو اتنے پیار سے باتیں کر رہے ہیں، اور باپ کیا جواب دیتا ہے؟ تارا راجب
انت عن آلہتی یا ابراہیم،
اے ابراہیم دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے، تو ہمارے معبودوں کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اگر تو اپنی اس باتوں سے باز نہیں آیا،
اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا،
میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ بیٹا ابا جان ابا جان کہہ کر باتیں کر رہا ہے، اور باپ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، ابراہیم نام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابراہیم اگر تو میرے معبودوں کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے گا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں۔ یہ ہوتی ہے تبلیغ۔ باپ ایمان نہیں لایا، باپ نے گھر سے نکال دیا،
ابراہیم نکل گئے، باپ کو سلام کر کے نکل گئے۔
اب قوم کو تبلیغ کرنا ہے، اب قوم کو توحید کا سبق دینا ہے۔ دنیا میں پہلا توحید کا مناظرہ اگر کسی نے کیا، مناظر توحید اگر دنیا میں سب سے پہلا کوئی پیدا ہوا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اب قوم کو پریکٹیکل توحید کا سبق دینا ہے۔ گئے اپنے قوم کے سب سے بڑے معبود خانے میں، سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے بت کو چھوڑ دیا۔ قوم میلے میں گئی، میلے میں سے واپس آئی اور حسب دستور اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئی، دیکھا ارے ہمارے معبودوں کی یہ دور تک۔
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين،
کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ۔
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم،
قوم ہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔
میرے پیارے نوجوان ساتھی، اگر تمہارے پاس دل ہے تو
دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، اگر تمہارے پاس جگر ہے تو جگر کو تھام کے ذرا سنو۔
قوم کے لوگ یہاں جواب دیتے ہیں، قالوا سمعنا فتى،
ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے،
ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کی برائی کر رہا ہے۔
پتا یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا تھا، وہ ہماری اور آپ کی طرح ایک نوجوان تھے، وہ 20-22 سال کے ایک نوجوان تھے۔ پتا یہ چلا کہ بتوں کو توڑنا، دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا،
اس کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو میرے نوجوان ساتھی آپ کے۔
ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اب بلاؤ اس کو، بلاؤ ابراہیم کو۔ کون ہے ابراہیم؟ بلاؤ اس کو، مزا چکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا،
انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم،
ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں کو توڑنا نہیں تھا، مقصد توحید کی دعوت دینا۔
انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم،
ان کے بڑے نے توڑا۔ قوم کے لوگ پوچھے تم نے توڑا، یہ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں توڑا، کہہ رہے ان کے بڑے نے توڑا۔ ایسا لگ رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے نا۔ قوم کے لوگ پوچھے تم نے توڑا، کہتے نہیں بڑے والے نے توڑا، ان کے بڑے نے توڑا۔ اب یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا۔ ایک تو یہی موقع تھا، قوم کے لوگوں نے کہا تم نے توڑا، کہا نہیں بڑے والے نے توڑا، اور جب قوم کے لوگ بول رہے تھے چلو میلے میں چلو، تو ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔
اور جب ایک بار ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا تھا، اور وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو شوہر کو مار ڈالتا تھا اور عورت کی عزت لوٹ لیتا تھا،
تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سارا کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے۔
اب حدیث بول رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 موقعوں پر جھوٹ بولا۔ اب ہمارے کچھ نام نہاد مفکرین انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حدیث جھوٹی،
یہ حدیث جھوٹی ہے،
کسی نبی کو جھوٹا ماننے سے بہتر ہے حدیث کو جھوٹا ماننا۔
میرے بھائیوں یہی ہوتا ہے جب انسان بغیر محبت رسول کے ہم صحیح بخاری کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری نظر میں امام بخاری بہت بڑے امام ہیں. ہم صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اس لیے مانتے ہیں کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، آپ کے افعال کا، آپ کے ارشادات کا مستند ترین مجموعہ ہے. اس سے زیادہ مستند حدیث کی کتاب دنیا میں. پہلے اپنے دل میں محبت رسول تو پیدا کرو. جو بغیر محبت رسول کے بخاری پڑھے گا اس کو بخاری تو نہیں آ سکتی، بخار زندہ جائے. اب بخاری کی حدیث بول رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا. اب ایکچولی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو کذب ہوتا ہے اور اردو میں جو جھوٹ ہوتا ہے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے توریہ. توریہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک بات آپ سامنے والے سے چھپانا چاہتے ہیں. آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہوتی ہے لیکن سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے، اس کو بولتے ہیں توریہ. اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی ان تینوں چیزوں کا حال دیکھ لیں.
قوم کے لوگ بولے ابراہیم چلو میرے لیے چلو. ابراہیم علیہ السلام بول رہے کہ میں بیمار ہوں.
کیا مطلب؟ اے میری قوم کے لوگ،
تم مشرک ہو میں موحد ہوں،
تم شرک کرنے والے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا.
میرا دل تمہارے شرک کو دیکھ کر، تمہارے اس کفر کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کو دیکھ کر میرا دل بیمار ہے، میری روح بیمار ہے، میں اندر سے بیمار ہوں.
یہ مقصد ہے؟ ظالم بادشاہ کے پاس سے گزرے، اپنی جان بھی بچانا ہے، وہاں پر کیا کہا؟ یہ میری بہن ہے. کوئی جھوٹ نہیں. پورے روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ایمان والا تھا تو یا ابراہیم علیہ السلام سے یا ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، اگر انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے تو ایمان کے رشتے کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار رشتے کے اعتبار سے تو بہن تو تھی. قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے توڑا ہے.
کہا کہ بڑے والے نے توڑا ہے.
کیا مطلب؟ ان کے بڑے نے توڑا، یعنی میں نے توڑا ہے، ان سے بڑا میں ہوں. ارے یہ اگر مجھ سے بڑے ہوتے تو یہ بے بس کیوں ہیں؟ یہ کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تینوں باتوں کا مطلب. یہ کہیں سے جھوٹ نہیں ہے، اس کو توریہ بولتے ہیں لیکن عربی میں اس کو بھی کذب کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مطلب. تو حدیث پہلے سمجھو. اسی لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مولانا گوگل سے فتویٰ کم لیا تھا. یہ علامہ گوگل صاحب جو فتویٰ دیتے ہیں فوراً اس کو مان مت لو. یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر جو حدیثیں آئیں بس فٹ سے شیئر مت کرنے لگو. اپنے علماء سے، جو مستند علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے جاننے والے، ان سے کانٹیکٹ رکھو اور تحقیق کر لیا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو وہ نوجوان تھے. اس نوجوانی کی ہمارے دل میں بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے جذبات کا کتنا خیال کرتے تھے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. امام بخاری کتاب الاذان میں حدیث بلائے.
حضرت مالک بن انس کہتے ہیں اتینا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبقۃ المتقاربون.
ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کچھ نوجوان. ہم سب نوجوان تھے، 20-22 سال کے، ہم سب کے لگ بھگ ایک ہی عمر تھی. ہم کچھ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس
آئے.
ہم نے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن اور 20 رات اسٹے کیا. 20 دن ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس قیام کیا. پتہ یہ چلا کہ دین سیکھنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں تربیتی کیمپ بھی لگانا چاہیے. یہ جلسے جلوس کراتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے ساؤتھ میں تو الحمدللہ کہیں کہیں میں نے دیکھا بہت اچھا نظام ہے، اور آپ اپنے گدوال میں بھی ایسے کیمپ رکھیے. 20 دن زیادہ اگر پڑ رہا ہے، 10 دن 5 دن کے لیے تربیتی کیمپ ہو. لوگ جانے عقیدہ کیا ہے، لوگ جانے توحید کیا ہے، لوگ جانے نماز کا طریقہ کیا ہے. آج کتنے لوگوں سے پوچھو بھائی سب سے بڑا گناہ کیا ہے، بولتے شراب پینا. سب سے بڑا پاپ کیا ہے، کوئی کہتا ہے زنا کرنا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا. یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اس کو نہیں بخشیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. قرآن میں کسی اور گناہ کے بارے میں یہ بات نہیں کی. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم, نماز کا طریقہ نہیں معلوم, نماز کی دعائیں نہیں معلوم. یہ 20 نوجوان صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور 20 دن تک اشتے کیا. یہ کچھ نوجوان صحابہ 20 دن تک اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھتے رہے. اس کے بعد حضرت مالک کہتے ہیں
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رحیما.
اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے, اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے اور لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والے تھے. فلما ظننا اننا قد اشتهينا الى اهلنا, جب اللہ کے نبی نے یہ محسوس کیا کہ ہم نوجوان شادی شدہ ہیں, بال بچے والے ہیں, 20 دن سے لگاتار اپنی فیملی سے دور, اپنے بیوی بچوں سے دور یہاں پڑے ہیں, اور وہ زمانہ تو موبائل کا بھی نہیں تھا کہ چلو ہسبینڈ شوہر جو ہے دبئی میں کام کر رہا ہے, کویت میں کام کر رہا ہے اور بیوی سے ڈیلی ایک گھنٹہ باتیں ہو رہی ہیں, بھائی اپنے سعودیہ میں کام کر رہا ہے بہن سے ماں سے روزانہ ایک گھنٹہ باتیں کر رہا ہے. آج تو الحمدللہ اتنی سہولت ہے, اس زمانے میں اگر کوئی کہیں چلا گیا تو کوئی انتظام نہیں تھا کانٹیکٹ کرنے کا. حضرت مالک بن عویس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا کہ ہم کو گھر کی یاد آئے. اللہ ایسا نبی دیا اللہ نے, اتنا پیارا نبی. نوجوانوں کے جذبات کا کتنا خیال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مالک کہتے ہیں جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ارجعوا الى اهلكم, تم لوگ اپنے گھر واپس جاؤ,
اپنے گھر واپس جاؤ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے کہ آدمی چار چار مہینے اپنے گھر سے دور رہے, بال بچوں سے دور رہے, کون سا تبلیغ کا طریقہ ہے. انسان کے اوپر اس کی بیوی کے بھی حقوق ہیں, اس کے گھر والوں کے بھی حقوق. انسان تبلیغ کرے, انسان دعوت کے کام میں نکل جائے اور گھر والے بھوکے مرے, ایسی تبلیغ کو نہیں ہے معاف کیجیے گا. اور یہ کہنا کہ اللہ چلائے گا یہ جہالت ہے. اللہ ضرور چلاتا ہے, روزی روٹی چلانے والا اللہ ہے, لیکن اس کے لیے پہلے انسان کو ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. آپ بیٹھے رہے دکان بند کر دیں, شٹر گرا دیں, بولے اللہ روزی دے گا. ارے بھائی دکان تو پہلے کھولو, بزنس تو پہلے کرو, کچھ کرو تو صحیح, اس کے بعد اللہ دے. آپ نے کہا گھر واپس جاؤ اور گھر جا کے اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں بتاؤ.
وَسَلُّ تَمَارَائِ تُمُونِ اُسَلِّ, اور دیکھو جب تم گھر جا کر نماز پڑھنا تو ویسے ہی نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھ کے دیکھا ہے.
پتا یہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیف ہے, محفوظ ہے. اگر آپ کی نماز کا طریقہ سیف نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ ہرگز نہ فرماتے کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کا یہ کہنا اپنے صحابی سے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو, یہ اس بات کا پروف ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کی نماز کا طریقہ, نبی کے سجدے کا طریقہ, نبی کے رکوع کا طریقہ, نبی کے اٹھنے کا طریقہ, نبی کے بیٹھنے کا طریقہ, یہ سب کچھ سیف ہے, سرکشت ہے. اور آج بھی اگر کوئی نماز کا طریقہ, اپنے نبی کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہے, جاننا چاہے, تو آج بھی اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ موجود ہے. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی تھے. نوجوانوں کے جذبات کا آپ اتنا لحاظ رکھیں. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دو قسم کے گناہ بہت پائے جاتے ہیں, ایک نظروں کا غلط استعمال اور ایک شرمگاہ کا غلط استعمال. بد نگاہی اور بدکاری, یہ دو بڑے بڑے کرائم ہیں آج کی دنیا جس میں نوجوان ہمارا بہت زیادہ انوالو ہے. ان دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روکا.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
اے ایمان والو جب تم راستے میں چلا کرو, جب تم سڑکوں پہ چلا کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. مگر ہمارا نوجوان بولے گا مولوی صاحب شیخ انسان آج کے زمانے میں کیسے کنٹرول کرے, اپنی نگاہ کے اوپر کیسے قابو رکھے, اپنی شرمگاہ کو کیسے کنٹرول میں رکھے. قرآن صرف حکم دے رہا ہے, قرآن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو کیسے کنٹرول میں رکھیں, ہم اپنی شرمگاہ کی کیسے حفاظت کریں. قرآن حکم دے رہا ہے اور جس کس حکم کی تفسیر کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں,
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج,
اے نوجوانوں کی جماعت
تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے یعنی جسمانی اعتبار سے شادی کے لائق ہو اور فائنینشیل اعتبار سے اس لائق ہو کہ اپنی بیوی کو کھلا سکے جو خود کھائے, پہنا سکے جو خود پہنے,
یعنی فزیکل بھی شادی کے لیے ایلیجیبل ہو اور فائنینشیلی بھی شادی کے لیے ایلیجیبل ہو, یہ دو کنڈیشنز اگر فالو کرتا ہے فلیت تزوج, فوراً شادی کر لے. ہمارے یہاں رول کیا ہے, پہلے نوکری پھر چھوکری, پہلے فیوچر بنا لو, 30 سال 34 سال 35 سال تک فیوچر بناؤ. ارے تم نے ٹھیکہ لے کر رکھا ہے فیوچر کا, ایک آیت بتا دو, ایک حدیث بتا دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, پہلے فیوچر بناؤ پھر شادی, پہلے نوکری مل جائے پھر شادی. آپ اگر اس لائق ہیں جسمانی اعتبار سے اور آپ کے گھر کی مالی حالت ایسی, اگرچہ بھی آپ کو نوکری نہیں ملی, اگرچہ بھی آپ کو بہت مضبوط بزنس نہیں کر رہے, لیکن آپ شادی کر لو.
وَإِنَّهُ أَقَدَّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ,
اس لیے کہ یہ شادی تمہاری نگاہوں کو نیچا کر دے گی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی. قرآن نے کیا کہا تھا, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. میرے نبی نے طریقہ بتا دیا شادی کرو, اور جہاں لیٹ شادی ہوتی ہے, جہاں شادی کی عمر میں تاخیر ہوتی ہے, وہیں یہ سارے گناہ جنم ہے. آج بڑے بڑے کالجوں میں کیا ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں, کو ایجوکیشن ہو رہی ہے. اب لڑکا ایم بی اے کر رہا ہے, لڑکی ایم بی اے کر رہی ہے, اب پہلے انٹر, اس کے بعد گریجویشن, اس کے بعد ماسٹر, کرتے کرتے تو آدمی 25-30 سال کا ہو جاتا ہے. اب وہ کورس کر رہا ہے, شادی کے لائق ہو گیا, شادی ابھی نہیں ہوئی تو پتہ لگا کالج میں ہی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر اپنا لیا گیا. میرے بھائیوں, جب حلال کا راستہ بند کرو گے تو حرام آٹومیٹیکلی تمہاری سوسائٹی میں پہنچ جائے. شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان گھر کی لڑکی اپنے ماں باپ کے ماتھے پر کلنک لگا کر, اپنے ماں باپ کی ناک کاٹ کر, اپنے پورے اسلامی معاشرے کی ناک کاٹ کر کسی غیر کے ساتھ کھڑا ہو. یہ قدم کیوں اٹھا, اس قدم کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. معاف کیجئے, غلطی نوجوان کر رہا ہے, میں اس کی غلطی کو کمزور نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس کو اس کی غلطی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری ہمارے گارجین حضرات پر بھی آتی ہے. شریعت نے اتنی آزادی کہو تو نہیں ہے جتنی آزادی آج ہم نے دے رکھی. لڑکی کے پاس موبائل ہے صاحب, رات میں 2-2 بجے تک لڑکی بات کر رہی, کس سے بات کر رہی, ماں باپ کو کوئی چنتا نہیں. لڑکی گھر سے یہ کہہ کر نکلی کہ میں اپنی سہیلی کیاں جا رہی ہوں, روزانہ ایک ٹائم بنا ہوا ہے سہیلی کیاں جا رہی ہے, کون سی سہیلی کیاں جا رہی ہے, آپ نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ آپ گارجین ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ سے سوال کیا جائے گا. حضرت مریم کا نام سنا ہے آپ نے, حضرت مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کا. حضرت مریم مسجد کے اندر رہتی ہیں, مسجد سے زیادہ پار گھر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا, مسجد کے اندر رہتی ہیں. حضرت زکریہ مسجد کے تالے والے بند کر کے باہر جاتے ہیں, جب آتے ہیں تو مریم کے پاس آم موجود ہے, مریم کے پاس انار موجود ہے, مریم کے پاس سیب موجود ہے.
یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا,
سارے دروازے تو میں نے بند کر دیے تھے, سارے گیٹ میں نے بند کر دیے تھے, آیا کون اندر؟ قالت من عند اللہ.
حضرت مریم کہتی ہیں اے پیارے خالو جان
میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کیجئے, میرے اوپر شک نہ کیجئے, یہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, یہ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, جاؤ اور یہ الزام مت لگانا کہ اہل حدیث کرامت کو نہیں مانتے. یہ تو کرامت ہے, یہ حضرت مریم کی کرامت ہے اور اہل حدیث اس کو مانتا ہے. ہاں اہل حدیث کے سامنے کچھ بھی الٹی سیدھی اللم گلم جھوٹی روایت بیان کر کے کہو کہ فلاں بابا نے یہ کر دیا, فلاں بابا نے ایک طرف سلام پھیلا تو 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کر لیے, دوسری طرف سلام پھیلا تو 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کر لیے, اہل حدیث ان سب کرامتوں کو نہیں ماننے والا. اور کرامت ثابت ہونی چاہیے. مریم کے پاس پھل آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. حضرت زکریا دیکھ رہے ہیں کہ میری بھانجی کے پاس پھل آئے, مسجد بند ہے, دروازے بند ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے موسم سے پھل دے رہا ہے. ارے تو میرے جیسے بڈھے کو اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟
ہنالک دعا زکریا ربہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل دیکھا, فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا, اے اللہ مجھے بھی تو بے موسم کا پھل عطا فرما دے, اے اللہ مجھ بوڑھے کو بھی تو اولاد دے دے, مجھ بوڑھے کو نیک اولاد دے دے.
اللہ نے اولاد دے دی. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پوچھیں یہ موبائل تیرے پاس آیا تھا, کس سے بات کر رہی تھی؟ اور اگر گھر میں فون رکھا ہے تو اپنی بچی کی, اپنی لڑکی کی ایسی تربیت کیجئے کہ وہ فون پر کسی اجنبی سے زیادہ دیر تک بات نہ کرے. اور بڑی عجیب بات بتاؤں, قرآن کریم کے اندر موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی ہماری ماؤں بہنوں کو بتایا گیا. قرآن کریم میں ہماری مسلمان عورتوں کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ
احزاب, یا نساء النبی ان تطعتن, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تطعتن,
اے نبی کے گھر کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ظاہر سی بات ہے نبی کے گھر کی عورتوں, نبی کی بیویوں سے بڑھ کے مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا مقام بہت اونچا ہے.
فلا تخضعن له بالقول,
اگر تمہارے دروازے پر کوئی اجنبی مرد آ جائے تو تم اس سے نرمی سے بات نہ کرو, اس سے لچک کے ساتھ بات نہ کرو, تمہاری آواز میں سویٹنس نہ ہو, تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو, تم سختی سے بات کرو. اے نبی کی بیویو, اگر تمہارے دروازے پر تمہارے گھر میں کوئی اجنبی مرد آ جائے اور تمہیں اس سے بات کرنی پڑے,
فلا تخضعن له بالقول, تو تم اس سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرو.
کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ہو سکتا ہے اگر تم نرمی کے ساتھ بات کرو گی تو سامنے والے کے دل میں تمہارے متعلق کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے. تم نرمی سے بات کرو اور تمہاری بات کا وہ غلط مطلب لے اور تم سے عشق اور محبت کا ڈھونگ رچا لے, کہیں ایسا نہ ہو. میری پیاری ماؤں بہنوں, مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, کیا نبی کے گھر کی عورتوں سے زیادہ ہمارے آج کے زمانے کی عورتیں مقدس ہو گئی؟ جب اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اجنبی مردوں سے نرمی کے ساتھ بات مت کرو, تو آج ہمارے گھر میں موبائل رکھا ہوا ہے, کسی کا بھی فون آیا, ہمارے گھر کی بہن, ہمارے گھر کی بیٹی, ایک مسلمان لڑکی ایک ایک گھنٹہ اس سے بات کر رہی ہے, یہ کہاں کا طریقہ ہے, یہ کہاں کی تمیز ہے, یہ کہاں کا اخلاق ہے. اب ایک پڑھا لکھا جو طبقہ پیدا ہو رہا ہے وہ پردے کا ایک نیا مطلب بتا. ہماری کچھ مائیں بہنیں بولتی پردہ تو دل کا پردہ ہے, اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے, دل صاف ہونا چاہیے. اگر انسان پردے میں رہے, نقاب میں رہے, لیکن دل خراب ہے تو سب بیکار ہے. یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے, کہ ہاں صاحب اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے.
لیکن ایک بات بتاؤ میری پیاری ماؤں بہنوں، کیا تمہارے دل اللہ کے نبی کے گھر کی عورتوں سے زیادہ پاک دل ہو گئے؟
کیا تمہارے دل اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ مقدس ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی سے فرما رہا ہے،
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین،
اے میرے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو،
یدنین علیہن من جلابیبہن،
جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے تو جلباب ڈال دیا کرے اپنے اوپر، اپنے اوپر نقاب ڈال لے، اپنے اوپر حجاب پردہ ڈال لے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پردے کا مقصد کیا ہے؟ عورت کو قید کرنا، عورت کو پابند کرنا؟ نہیں نہیں،
ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین،
اس پردے کا مقصد تو یہ ہے کہ تم کو دیکھ دنیا پہچان لے، یہ ایمان والی عورت ہے، تمہاری عزت محفوظ ہو جائے، تمہارے عزت و نابود کے اوپر کوئی کیچڑ نہ اٹھا لے، تمہیں کوئی چھیڑنے کی جرت نہ کرے، تمہارا پردہ تمہارا تمہیں سرکشت اور سیفٹی رکھنے کا ایک ذریعہ بن جائے. میرے پیارے دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آج وہ پردہ کہاں گیا؟ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کھوٹ ہے. معاف کیجئے گا، ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت جیسی کریں گے ہمارے بچے بڑے ہو کر ویسے ہی بنیں گے. آج ہمارے گارجین حضرات بھی غور کریں کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں. حضرت لقمان کو دیکھو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ،
میرے پیارے بچے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا.
پتا یہ چلا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے عقیدہ سکھایا جائے، سب سے پہلے منہج سکھایا جائے،
سب سے پہلے ان کو بتایا جائے کہ توحید کیا ہے، سب سے پہلے ان کو بتایا جائے کہ شرک کیا ہے. میری پیاری ماؤں بہنوں، آؤ ذرا اپنے گھروں کے بچوں کو دیکھو، آج ہم اپنے بچوں کو اے بی سی ڈی تو ضرور سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انگریزی کے الفاظ تو ضرور رٹاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو شیر اور گیدڑ سے ضرور ڈراتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا، بیٹا ٹاپی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، بیٹا کھانا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، بیٹا مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. بیٹے کو یہ سبق سکھایا؟ کانوینٹ اسکولوں میں کہیں کہیں میں نے سنا ہے کہ جو میڈم لوگ ہوتی ہیں اوپر ایک آدمی کو طے کر دیتی ہیں، اوپر ایک آدمی کو طے کر دیتی ہیں، اوپر سے ٹافی گرتی ہے، بچوں ٹافی کس نے گرائی؟ بچے کہتے ہیں جیسس نے گرائی، بچے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گرائی، بچے کہتے ہیں گاڈ نے گرائی. یہ کانوینٹ اسکولوں میں ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے جا کر یہ عقیدہ سیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اتنے بڑے بچوں کی میموری میں جو ڈال دیا جائے، ان کی یادداشت میں جو ڈال دیا جائے، وہ ساری زندگی نہیں نکلتا. اب آپ بتائیے کہ ان کانوینٹ اسکولوں کا جو پروڈکٹ تیار ہوگا، جو بچے تیار ہوں گے، وہ آگے چل کر جیسس کو اپنا رب مانیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے؟ یہاں تو اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو بھی توحید سکھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم عمر بچے ہیں، 8 سال 10 سال کے بچے ہیں، اللہ کے نبی ان سے کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ذرا اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں،
یا غلام انی اعوذ بک کلمات،
اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سن.
یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله،
اے بچے جب بھی تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تو مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا،
احفظ اللہ یحفظك،
اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجبه تجاہ،
اے بچے تو اللہ
کے قانون کی، اللہ کے فرمان کی، اللہ کے حکم کی حفاظت کر، تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. ارے اللہ کے نبی نے دو منٹ بات کی اور دو منٹ میں پانچ بار آپ نے اللہ کا نام لیا. اللہ اللہ اللہ، اپنے بچے کے دماغ میں اللہ کا نام اتنی بار ڈال دو، بچہ سب کچھ بھول جائے لیکن زندگی میں اللہ کو نہ بھولے. میرے بھائیو، یہ سبق ہم نے اپنے بچے کو دیا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، انتقال ہونے والا ہے، آخری ٹائم ہے، مرض الموت میں ہے. سارے بچوں کو بلاتے ہیں، یوسف ادھر آؤ، بنیامین ادھر آؤ، فلا ادھر آؤ، فلا ادھر آؤ. بارہ بچے ہیں نا، بارہ بچوں کو بلاتے ہیں.
انتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت.
یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا.
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی.
مرنے والے میں سانس ٹوٹنے والی ہے، دنیا سے جانے والے، زمین جائیداد کی بات نہیں کرتے، اپنی پراپرٹی کی بات نہیں کرتے، اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں.
ما تعبدون من بعدی،
میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں جب تک دنیا میں زندہ تھا تم کو توحید پر رکھا، تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو اپنا رب جانو گے؟ کس کو مشکل کشا جانو گے؟ کس کو بندہ نواز جانو گے؟ کس کو غریب نواز جانو گے؟ کس کے سامنے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو گے؟ سارے کے سارے بیٹوں نے جواب دیا،
قالوا نعبد الهك والاله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا.
اے ابا جان، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ بھی کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کرتے تھے. اے ابا جان، آپ بالکل اطمینان رکھیے، آپ کے مرنے کے بعد ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے. میرے بھائیوں، یہ سبق دے رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت کہ زندگی سے لے کر آخری سانس تک اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں، ہم نے کسر چھوڑی ہے تب یہ نتیجہ کا پتہ. جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرو، جہاں پیار کی ضرورت وہاں پیار کرو. اللہ کے نبی نے پیار سے بھی سمجھایا. مسند احمد کی حدیث اٹھائی، ہائے ہائے، ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، اے اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. صحابہ کرام مارنے کے توڑے کیا بول رہا ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو آنے تو دیتے. نوجوان آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کرتا ہے اللہ کے نبی ایک سمپل سا سوال کرتے، سمجھانے کا انداز دیکھیں. اب تو ہی بہو لوگوں کا نوجوان، تم زنا کرنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تم چاہو گے کیا، پسند کرو گے کیا؟ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. اے اللہ کے رسول، کون آدمی اپنی ماں کے لیے اتنا گندا کام پسند کرے؟ آپ نے پوچھا تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا جائے تم پسند کرو گے؟ ہر بار وہ نوجوان یہ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. اے اللہ کے رسول، کون اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، کون اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، کون چاہے گا کہ اس کی پھوپھی کے ساتھ یہ غلط کام ہو، اس کی خالہ کے ساتھ یہ غلط کام ہو، اس کی ماں کے ساتھ یہ غلط کام ہو؟ آپ نے اتنا سمجھایا، نوجوان کو سمجھ میں آ گیا. اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، اس کے دل کو صاف کر دے. اے اللہ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. یہ دعا دے کے اللہ کے نبی نے نوجوان لڑکے کو واپس کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، وہ نوجوان اس دن کے بعد سے کبھی کسی غلط کام میں مبتلا نہیں. یہ تھا نبی کی تربیت کا. میرے بھائیوں، ان نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ نوجوان، ان کا صحیح یوٹیلائزیشن ہو، ان کا صحیح استعمال ہو، اس امت کو ان کی ضرورت ہے. یہ اس امت کے کیپیٹل ہیں، یہ اس امت کی پونجی ہیں. لیکن آج شراب، لڑکی،
بے حیائی بے شرمی دیمک کی طرح ان کو چاٹ رہی ہے. آج دشمن کو پتا ہے کہ یہ نوجوان اس امت کا فیوچر ہے, دے آر فیوچر آف دس امت, یہ اس امت کے مستقبل ہیں, ان کو خراب کر دو اس امت کا مستقبل خراب ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, تم دشمنوں کے ٹارگٹ پر ہو, تم دشمنوں کے نشانے پر ہو. ابھی ممبئی میں چار پانچ مہینہ پہلے ایک نشہ چلا, ایم ڈی نام سنا ہے آپ نے, ایم ڈی ایک نشہ چلا, خاص طور سے مسلم پاپولیشن میجورٹی جہاں تھی, جہاں مسلم اکثریت کے علاقے تھے, وہاں یہ ایم ڈی نام کا نشہ نوجوانوں میں تیزی سے پھیلایا گیا, اور اس نشے کے اندر اتنے خطرناک کیمیکل تھے کہ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ اس ایم ڈی کو کھانے کے بعد چھ مہینے کے اندر انسان کی اکڑیاں گل کے باہر نکل گئی. یہ خاص طور سے مسلم پاپولیشن, جہاں مسلم اکثریت بھیونڈی کے اندر, نمبرا کے اندر, جو ممبئی میں مسلم اکثریت کے علاقے, وہاں پر ایم ڈی نام کا یہ نشہ بہت تیزی سے پھیلایا گیا. بہرحال مسلمانوں نے فوراً ٹائم سے جو ہے اس کو, اس خطرے کو محسوس کیا, اور اس نشے کے خلاف ایک موومنٹ چلائی گئی, تحریک چلائی گئی, اور بہت حد تک اس کو ختم کیا گیا. دشمن کے ٹارگٹ پر ہیں ہم. آج ہمارا نوجوان اپنی ہی بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس کے پیچھے پڑا. آج اس کا وقت انٹرنیٹ پر ضرور گزر رہا ہے, لیکن کون سی مصروفیات ہیں اس کی, صبح سے لے کر شام تک, اور صبح جب نیند کھلتی ہے رات بھر یہ فیس بک پر چیٹنگ کر رہا ہے, یہ واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہا ہے. میرے بھائیوں, تم اس کا صحیح فائدہ بھی تو اٹھا سکتے تھے. ابھی میں آپ کے گدوال میں آیا, کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا, مولانا آپ, ہم نے آپ کی وہ تقریر سنی, آپ کی وہ تقریر سنی. میں گدوال پہلی بار آیا اور میری تقریر مجھ سے پہلے پہنچ گئی. یہ انٹرنیٹ کا اتنا فائدہ ہے میرے بھائی. آج ہمارے علماء ہیں, آج الحمدللہ پوری حدیث کی کتابیں موبائل کے اوپر موجود, ایک لفظ ڈالا پوری حدیث سامنے آ گئی. اتنی سہولت ہے, ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم دین کا کتنا بڑا بڑا کام, آج کام کرنے والے کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اور آپ کے جیسے نوجوان اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی, آئیے وہ نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کر کے نماز ختم کرتا ہوں. کس بہترین انداز میں اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں.
یا بنی انھا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ.
اے میرے پیارے بچے, اس ساری کائنات کے اندر, زمین کے اندر, آسمان کے اندر,
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا.
یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی, زمین ہو کے آسمان ہو, کہیں پر بھی کوئی چیز ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا ہے, سب معلوم ہے. میرے بھائی, تم کیا سمجھتے ہو سڑک پر چلتے ہوئے ہماری نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں اللہ کو نہیں معلوم؟
یعلم الخائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ارے ہماری نگاہوں کی چوری کو بھی اللہ جانتا ہے,
ہمارے دل میں چھپی ہوئی گندگیوں سے بھی اللہ واقف. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں,
یا بنی اقم الصلاۃ,
اے بیٹے نماز قائم کر. افسوس ہوتا ہے جب مسجد تو نظر آتی ہے لیکن مسجد میں نمازی نظر نہیں آتے, اور نمازی نظر آتے ہیں تو کون, 60 سال والے, 50 سال والے, 40 سال والے. اور اپنے نوجوان سے کہو کہ ارے بھائی نماز شروع کرو, تو بولتا ہے مولوی صاحب 40 سال کے ہو جائیں گے تو پھر نماز بھی پڑھ لیں گے, حج بھی کر لیں گے, نیکیاں بھی شروع کرنے لگیں گے.
میرے نوجوان, باقی تیری مہربانی کی ضرورت ہے, تیری عبادت کی ضرورت ہے.
میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ایک نوجوان کی جوانی کی عبادت اللہ کو جتنی پسند ہے, اتنی ایک بزرگ آدمی کی بڑھاپے میں کی گئی عبادت اللہ کو پسند ہے.
اللہ کے نبی فرماتے, جب قیامت کے دن گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے,
جب یہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا,
لوگ پسینے سے سرابور ہوں گے,
اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا.
سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے. کون لوگ ہوں گے؟ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا, وشاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں. ہمارا نوجوان کہتا ہے ارے شیخ اتنا بزنس ہے, اتنا کام ہے, فرصت نہیں ملتی نماز. مجھے ایک سچویشن ایسی بتا جہاں نماز معاف. میں بنارس سے 2000 کلومیٹر گٹوال آیا, اور اگر اس سے بھی ڈبل میں کہیں اور چلا جاؤں, انڈیا چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں,
مجھے بتاؤ کیا نماز میرے اوپر معاف ہو جائے گی؟ کبھی نہیں.
پانی نہیں مل رہا ہے,
تیمم کر لو, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو.
اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں قبلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پورب کدھر ہے پچھم کدھر ہے, تو اپنے اندازے سے ایک طرف قبلہ سمجھ کے نماز پڑھ لو. یہاں تک کہ علامہ ابن باز کا بھی ایک تقویٰ میں نے پڑھا, ایک آدمی دشمن کی قید میں, دشمن نے کھمبے سے باندھ دیا. اب بیچارہ وہ نہ تو وضو کر سکتا ہے, نہ اپنی گندگی کو صاف کر سکتا ہے, نہ ہاتھ باندھ سکتا ہے, نہ رکوع کر سکتا ہے, نہ سجدہ کر سکتا ہے. علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی اور اس امت کے ایک عظیم عالم فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. انسان اس حالت میں بھی نماز پڑھے, اپنی آنکھوں کے اشارے سے پڑھے, اپنی زبان سے نماز کے اذکار اور دعائیں پڑھے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فتق اللہ من استطعتم, اللہ سے جتنا تم ڈر سکتے ہو ڈرو. اس حال میں وضو نہیں کر سکتا, اس حال میں تیمم نہیں کر سکتا, اس حال میں قبلہ کا رخ نہیں کر سکتا, تو اسی حالت میں وہ نماز پڑھے. یہ نماز میرے بھائیوں معاف نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا بزنس کرنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ کاروبار کرنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ ارے تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے تمہارے بزنس کا لاس ہو جائے گا, تمہاری دکان بند ہو جائے گی, تم نوکری سے نکال دیے جاؤ گے. میں نے امریکہ جیسے ملک میں کتابوں میں پڑھا, امریکہ جیسے ملک میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت گندگی ہے, بہت بے حیائی ہے, بہت برائی ہے, اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے امریکہ, لیکن امریکہ جیسے ملک میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد نوکری کرنے گئے, نوکری مل گئی, اپنے باس سے کہا مجھے 5 ٹائم, میں آپ کے یہاں صبح 10 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک میں جاب کرتا ہوں, اس دوران مجھے 4 ٹائم کی نماز مجھے پڑھنی رہے گی, مجھے 4 ٹائم کی نماز پڑھنے کا ٹائم دیجیے, مجھے اس کی اجازت دیجیے. باپ نے کہا اجازت نہیں مل سکتی ہے, نوکری آپ کو مبارک ہو, میں کہیں اور نوکری تلاش کروں. نوکری چھوڑ دی, نماز نہیں چھوڑی, بزنس چھوڑ دیا, نماز نہیں چھوڑا. میرے بھائیو اللہ برکت دے گا, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, اللہ سے کہو گے اللہ تمہارے کاروبار میں, تمہاری دکان میں, تمہارے بزنس میں برکت دے گا. ارے اللہ کو تمہاری روزی چھین کے کیا ملے گا؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندے تو نماز قائم کر, تو نماز پڑھ, ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے, ہم تو خود تجھے روزی دیتے ہیں, ہم تو خود تجھے روزی دے رہے ہیں, تجھ سے روزی ہمیں تھوڑی چاہیے, تو نماز قائم کر, تیری روزی کا ذمہ ہمارے سر ہے, ہم تجھے ضرور روزی دیں, ہمارے ذمہ تیری روزی ہے. تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ نماز قائم. اس کے بعد کیا کہا؟
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ,
اور اے میرے بیٹے تو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روک. مسلمان کا کام صرف اپنی اصلاح کرنا نہیں, سماج میں پنپ نہیں پنپ رہی برائیوں کو ختم کرنا چاہیے, اس کا کام اس اسلام کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. آپ کے تلنگانہ میں, آپ کے گدوال میں, آپ کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, آپ نے کتنی بار ان کو اسلام کے بارے میں بتایا؟ کتنے غیر مسلموں کو آپ نے قرآن دیا؟ کتنے آپ کے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں؟ آپ نے کتنی بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی شرک, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کا دوست آپ کے ساتھ دن بھر اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, آپ نے کتنی بار اس کو نماز کی تک کی؟ آپ شراب نہیں پیتے, آپ کا دوست شراب پیتا ہے, آپ نے کسی بار اس کو شراب سے روکا؟ میرے بھائیوں, برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن ہاں, یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ بہت مشکلوں کا راستہ ہے. آپ نکلیں گے آپ کو تکلیفیں سہنی پڑیں گی, تکلیفیں سہنی پڑیں گی. اس لیے حضرت لقمان نے آگے کیا کہا,
واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی اس پر تمہیں صبر کرنا پڑے. امر بالمعروف کے راستے میں, دین کی تبلیغ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. ارے جب نبی نے پتھر کھائے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ لیکن آپ کا کام ہے, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کو کرنا پڑے. اور آگے ایک اخلاقی تعلیم ہے,
وَلَا تُسَقِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ.
لوگوں کے سامنے گال کھلا کے مت بیٹھا کرو, لوگوں سے ملا کرو تو کھلا پیشانی کے ساتھ ملا. تمہارے چہرے پر رونق ہونی چاہیے, خوش ہو کر جوش کے ساتھ تکلف کے ساتھ لوگوں سے ملا کرو. پتا یہ چلا کہ مسلمان اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے, اپنے ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے بھی آئیڈیل ہونا چاہیے. ایک مسلم نوجوان اگر لوگوں سے ملے تو اس کے چہرے کا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا تحقرن من المعروف شيئا, کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, ولو ان تلقى اخاك بوجه سلیم, اگر تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش ہو کر رونق کے ساتھ خوش ہو کر ملتے ہو, اچھے طریقے سے اگر اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس کا بھی تم کو ثواب ملے. ولا تصير قد قلنا, لوگوں سے اکڑ سے مت ملا.
ولا تمشي في الارض مرحا,
اور زمین میں تکبر غرور کے ساتھ اکڑ کے ساتھ نہ چلا کرو.
ان اللہ لا يحب كل مختار فخور,
اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں. ایک مسلمان کے اندر توازو ہونی چاہیے, اس کا نیچر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپیل کرے, لوگوں کو اٹریکٹ کرے, لوگوں کو اپنی طرف کھینچے. تکبر اور گھمنڈ یہ مسلمان کی شان. اچھا, اس کے بعد اعتدال کی تعلیم ہوگی.
وَبْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَبْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ,
جب راستے میں چلا کرو تو تمہاری چال میں بھی نیانہ روی ہونی چاہیے. بہت جلدی جلدی چلنا یا بہت سلو چلنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے.
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ,
تمہاری چال میں بھی اعتدال. وَبْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ, تمہاری آواز میں بھی اعتدال. آج جس مسلم معاشرے میں چلے جاؤ, تمام کرمینل چیزوں میں مسلمان آپ کو آگے ملے. مسلم معاشرے میں ابھی ایک تہوار گزرا تھا جس کو دنیا شب برات کے نام سے یاد کرتی ہے. اس تہوار پر کتنے ہمارے مسلمان نوجوان بائک سے اشتعال دکھا رہے ہیں, بائک آگے ان کے پاس اب لے کر سڑکوں پر کرتب دکھا رہے ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ, کس کو اسٹنٹ دکھا رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا یہ سارا اسٹنٹ بھول جاؤ گے, یہ سارے کرتب بھول جاؤ گے. تم دنیا میں اسٹنٹ دکھانے کے لیے آئے تھے؟ تمہاری چال میں بھی اعتدال ہونی چاہیے, تمہاری آواز میں بھی اعتدال ہونی چاہیے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اللہ کی نظر میں, اللہ کے نزدیک سب سے خراب اگر کوئی آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے. گدھا اتنی بری طریقے سے چلاتا ہے. تو یہ چند تعلیمات تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی تھیں. ان کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں, اپنے اخلاق کا جائزہ لیں, اور ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کی اصلاح کریں. ہمارے شیخ محترم شیخ جلال الدین قاسمی حضرت اللہ تشریف لا چکے ہیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اور ہماری ماؤں بہنوں کی, میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ کے یہ دو اہم رکن ہیں, نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے اور ہماری مائیں بہنیں یہ تھوڑی اپنی بد اعتدالیوں کو کنٹرول کر لیں, انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان کا ہو. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاكم الله خيرا على سبيل الجزاء. حياكم الله. نوجوانوں کی کردار ان کے اخلاق ہونا چاہیے. الحمد للہ تفصیل تو ہم نے سنی ہے, یعنی ہے آپ کی اسلط میں کہ ہر نوجوان اپنے آپ کو تیار کرے اسلام کے لیے.